وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے قبول کر لیا. آگے چل کر ہم تھر پارکر میں بجلی گرنے سے درجنوں ہلاکتیں اور آخر میں ترکی کے داعش سے منسلک افراد کو یورپ بھیجنے کے معاملے پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا بریکنگ نیوز کہ اب سے تھوڑی دیر قبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف کا معاملہ قابل سماعت ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پنجاب سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف جوائن کر رہے ہیں. پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال بھی ہوں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کے نمائندہ افتخار چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے بریکنگ نیوز کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایل سے نکالنے کے لیے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی, جس میں عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ہے, جس پر نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے اور ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں. امجد پرویز نے کہا کہ جو جرمانہ حکومت مانگ رہی ہے وہ العزیزیہ کیس میں جرمانے کی رقم ہے. اس سے قبل قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایک طرف علاج کے لیے باہر جانے کا کہا جا رہا ہے تو دوسری جانب تاوان بھی مانگا جا رہا ہے. شہباز شریف نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا حکومت کا رویہ دوہرا ہے, پرویز مشرف سے کسی نے کوئی بانڈ نہیں مانگا, جبکہ زلفی بخاری کا نام آدھے گھنٹے میں ایک فون کال پر ای سی ایل سے نکال دیا گیا تھا.
میں بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں یہ تاوان لینا چاہتے ہیں, اور جو سلیکٹڈ وزیر اعظم سوا سال ڈیڑھ سال سے بھاشن دے رہے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا, یہ اصل میں یہ اس انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں قوم کو ایک اور دھوکے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے شہباز شریف سے 7.5 ارب روپیہ نکلوا لیا.
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے مشروط اجازت دی ہے. حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نواز شریف یا شہباز شریف 7.5 ارب روپے کے انڈیمنیٹی بانڈ جمع کرا کر 4 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ نواز شریف سزا یافتہ قیدی ہیں, ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا. اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا کہ پرویز مشرف اور نواز شریف کے کیسز میں بنیادی فرق ہے اور حکومت نے اس معاملے میں قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کیا ہے.
روز ان کے ترجمان جو ہے وہ یہاں میڈیا میں بیان جاری کر رہے تھے کہ ایئر ایمبولینس چل پڑی, کھڑی ہو گئی. آپ قانونی تقاضا پورا کریں, اپنا انڈیمنیٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائیں اور ان کو فل فور علاج کے لیے بیرون ملک جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں علاج کے لیے لے جائیں.
نواز شریف کی طبیعت گزشتہ ماہ اس وقت بگڑی تھی جب وہ چوہدری شوگر ملز کیس کے سلسلے میں نیب لاہور کی تحویل میں تھے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اچھا, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پنجاب سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں, جبکہ پل ڈاٹ ایک غیر سرکاری ادارہ جو شفاف حکومت کے لیے کوشاں ہیں, اس کے سربراہ احمد بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمود اشرف, اچھا ان کی لائن کٹ گئی, ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. احمد بلال ہمارے ساتھ ہیں, پل ڈاٹ کے سربراہ ہیں. یہ بتائیے, آپ معاملے سے واقف ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت العزیزہ کیس میں جو 7.5 ارب روپے مانگے جا رہے ہیں نواز شریف سے, تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بانڈ اگر آپ اس وقت ڈپازٹ کریں تو ہم آپ کو باہر جانے دیں گے. آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ شفاف حکومت کے لیے کوشش ہے یا آپ کے خیال میں ان کو یرغمال بنایا جا رہا ہے؟
دیکھیے, نہ تو یہ شفاف حکومت کے لیے کوشش ہے اور نہ انہیں یرغمال بنایا جا رہا ہے. یہ ایک میرے خیال میں خالصتاً سیاسی معاملہ ہے. حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو جانے دیں اور اس کے بعد پھر اپنے کانسٹیچوئنسی، اپنے حمایتیوں، اپنے ووٹرز کے ان سوالوں کے جواب دیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی این آر او نہیں دیں گے، کوئی رعایت نہیں دیں گے، اے سی بھی نکال لیں گے اور ٹیلی ویژن بھی نکال لیں گے، اور اب آپ نے ان کو بیرون ملک جانے دیا ہے. اور یہ تنقید ان کی بیل ہونے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. تو اس قسم کی یہ جو صورتحال ہے یہ خود پی ٹی آئی کی قیادت نے خود کریٹ کی ہے، کیونکہ انہوں نے خود یہ بیانیہ اپنایا ہے کہ ہم کسی کو کوئی رعایت نہیں دیں گے، اور بار بار اتنا کہا ہے کہ اب ان کے فالوورز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی جائز رعایت بھی دی جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے ان کے خیال میں. اس لیے وہ ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت ایسی انسانی بنیادوں پر بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہوا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگرچہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں بیرون ملک علاج کے لیے جانے دیا جائے، اور اس وقت تک کوئی شرط بھی نہیں تھی، لیکن پھر جو بیک لیش آیا لوگوں کی طرف سے، ان کے ووٹرز کی طرف سے، اور پھر خود ان کے اپنے وزراء کی جانب سے، تو کیبنٹ کے اندر جو بات ہوئی اس کے بعد وزیر اعظم کو بھی اپنی میرے خیال میں پوزیشن کو ریوائز کرنا پڑا، اور پھر ایک شرط عائد کی گئی. تو یہ ایک سیاسی کمپلشن ہے میں سمجھتا ہوں اب پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی. تو وہ اتنا کچھ کہنے کے بعد اور اتنا کچھ پوزیشن لینے کے بعد اب وہ ان کو بغیر کسی اجازت، بغیر کسی شرط کے اگر جانے دیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے حامیوں کی طرف سے ان کے اوپر بہت تنقید ہوگی. تو وہ اس سیاسی بیک لیش سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہ سمجھتی ہے، دیکھیے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ 7 ارب روپے جمع کرائیں، یہ پیسے دیں، ایک بانڈ کی بات ہو رہی ہے، انڈیمنٹی بانڈ کی. لیکن پی ایم ایل این بھی یہ محسوس کرتی ہے سیاسی طور پہ کہ اس کی ایک کاسٹ ہوگی، وہ ایک اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لوگ اس پیپر کو پیش کر کے کہیں گے دیکھیں یہ سب اپنی بات کو تسلیم کیا انہوں نے کہ 7 ارب روپے ان کو انہوں نے دینے ہیں اور اس کی ضمانت دے کے گئے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف. اور مسلم لیگ نواز یہ نہیں چاہتی، خاص طور پر نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ان کی لیگسی یہ بنے کہ انہوں نے اس بات کو کسی نے انڈائریکٹلی تسلیم کیا ہے. تو اب یہ صورتحال سیاست کی ہے،
بڑی پیچیدہ ہے. اور ہم اسی حوالے سے اس وقت پنجاب چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے جوائن کیا ہے. محمود اشرف، یہ بتائیے، حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں اور پی ایم ایل نون کے لیے بھی مشکلات ہیں، ایسے میں آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے حکومت بھی اپنے اوپر سے یہ وزن اٹھا رہی ہے، اتار رہی ہے؟
جی دیکھیے، پہلے تو جو مجھ سے پہلے جو دوست بات کر رہے تھے، تقریباً معاملہ اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ گیم شاید ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور کوئی بھی اپنے شولڈر پہ یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون نیب تک نے انکار کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی سٹینڈ لے اپنا اور کوئی موقع بیان کریں. تو اس صورتحال میں ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے تو ورڈکٹ یہ ہائی کورٹ کا چاہتے ہیں. یہ جو کیس ہے یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، جس میں نواز شریف صاحب کو جو الزیزیہ کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں جو سزا ہے انہیں امپریزنمنٹ کی، قید کی، اس کے علاوہ اس میں جرمانہ کی سزا بھی اچھی بنی ہے، جو 2.5 ملین یو ایس ڈالر اور 1.5 ملین پاؤنڈ ہے. اس کے علاوہ پراپرٹی بھی انہوں نے سیز کر دی ہے. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کے پاس، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی چارہ ایسا ہو کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ اگر اتنی جو قید کی سزا ہے اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہے تو اس کو کس طرح سیکیور کیا جائے، یا اگر اس کو اس طرح ہی بھیج دیں. اور جیسا کہ پاکستان میں یہ ہسٹری ہے کہ باہر جا کر کوئی آیا نہیں، اگر اسی طرح کی سچویشن ہو گئی تو فیس سیونگ مشکل ہو جائے گی. لیکن صرف ایک بانڈ دینے سے میں سمجھتا ہوں کسی کی زندگی پر کوئی اس طرح جوا نہیں کھیلنا چاہیے. دونوں طرف پولیٹیکل سچویشن کو اگر ریئلسٹک سینس میں لیں तो बॉन्ड तो अगर किसी दीवानी केस में जो आम लेन देन के केस होते हैं अगर उसमें भी किसी के खिलाफ फैसला आ जाए और वो अपील करके उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन रोकना चाहे तो वहाँ अदालतें उनसे बॉन्ड भी मांगती है, बाजू का तो अमाउंट भी रखवा लेती है कोर्ट में। तो बॉन्ड देना कोई मामला नहीं है और हाईकोर्ट भी इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है कि एक वर्डिक्ट आ जाएगा, क्योंकि पहली मिसाल इसमें ये बनेगी, पहले कोई मिसाल नहीं है कि ऐसा कैदी जिसको सजा हुई हो कैद के अलावा इतने बड़े जुर्माना की भी और उसको जब सजा सस्पेंड हो तो उसने मुल्क से बाहर जाना हो तो उसको वापसी को किस तरह सिक्योर किया जाएगा, या अगर उसको ये सजा हुई है कि उससे ये रकम वसूल की जाए तो उसके सिलसिले में अदालत क्या फैसला करेगी। मेरा ये ख्याल है कि बॉन्ड का फैसला है तो इतना ज्यादा ऐसा फैसला नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये किसी भी लीगल स्कोर से बाहर है, लेकिन क्योंकि पहली दफा है पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जितने भी प्रेसिडेंट्स मिसालें कायम हुई हैं वो बड़े लोगों के केसेस में हुई हैं, तो मेरा ये एक कल जो फैसला देगी या कल से हियरिंग जो स्टार्ट होगी वो इसी सिलसिले में एक अपनी मिसाल होगा कि कोर्ट भी हम ये भी देखेंगे कि कोर्ट एक ऐसा केस जिसमें कि जुर्माना की सजा भी इतनी हैवी हुई है उसके सिलसिले में जमानत किस तरह देने का जो है वो कानून पास करती है।
हम चलते हैं इस वक्त पीटीआई के मीडिया के नुमाइंदा इफ्तिखार चौधरी की तरफ, और चौधरी साहब आप ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुकूमत का मौकिफ था वो तो मुस्तरद किया, कल पता चलेगा कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है तो इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, उनकी हिकमत अमली क्या होगी?
थैंक यू वेरी मच जी, वॉइस ऑफ अमेरिका, शुक्रिया आपका। मैंने अपने दोनों दोस्तों को सुना, अहमद मलाल महबूब को भी और महमूद अशरफ साहब को भी। मैं शायद कोई इसमें कोई इजाफा ना कर पाऊँ, लेकिन जो आप सवाल है उसके बारे में तो बड़े वाजे है कि हम अदालतों का हुक्म मानेंगे, हुकूमत को अदालतों से रिलीफ भी मिला है और हुकूमत के खिलाफ अदालत के फैसले भी आए, तो इसमें तो कोई ऐसी मेरे ख्याल में दूसरी बात हमारी नहीं होगी कि हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन फैसला आने की सूरत में ये भी हो सकता है कि हम बैठेंगे सोचें और इस फैसले के खिलाफ जो है हम ऊपर वाली अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। देखिए बात यह है कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की लाइफ की बात नहीं, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन देखिए कि सजा याफ्ता मुजरमों को अगर बगैर किसी गारंटी और बगैर किसी जमानत के छोड़ दिया जाए और जो अदालतों ने जो फैसले दिए हुए हैं ये सरासर उसके खिलाफ सी जाएगी। अब मैं हैरान हूँ कि जब अल्लाह पाक ने इन लोगों को इतने वसाइल भी दे रखे हैं और सब कुछ भी है, ये इनसे कुछ कैश तो नहीं मांगा जा रहा है, इनसे गारंटी जमानत मांगी जा रही है। दूसरी अहम बात यह है कि मुझे बड़ा इन लोगों के साथ क्लोज रहने का मौका मिला जद्दा में, अजीजिया स्टील मिल के हवाले से जो चीजें आप कह रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि जर्नलिस्ट के हवाले से मैं बड़ा क्लोज था इन लोगों के पास, और अहमद दलाल मुझे जानते हैं, मैं इंजीनियर आचार्य हूँ, कि इन लोगों के साथ रहने के बावजूद आप यकीन कीजिए कि कभी मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और ये सिर्फ वहां जद्दा की बात नहीं, ये मदीना मुनवरा में भी इस बात हुई और मक्का मुकरमा में भी मेरी उनसे ज्यादा तौर पर मुलाकातें। अब जब इन मुकद्दस मकामात पे भी बैठ के एक शख्स जो है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहूँ कि वो झूठ बोलते थे, लेकिन उन्होंने सच का इकरार नहीं किया मैं ये कहूँगा। अब ऐसे शख्स को हुकूमत हमारी नजर आए, हमें पाकिस्तान के लोगों ने एहतसाब के नाम के ऊपर मुंतखब किया। अहमद दलाल साहब की बात में जो पॉलिटिकल स्कोरिंग वाली है वो नहीं, मैं कहता स्कोरिंग की बात नहीं है, हमारा तो मैंडेट ही यही कि हम एहतसाब करें, लूटा हुआ माल हम बरामद करें, वो जाएं इलाज कराएं, उनको जितनी मदद मिली है अगर वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाते हैं तो उनके ये जितने भी बॉन्ड्स वगैरह हैं, जितनी अमाउंट है, तो ये भाग के सरकार जब्त नहीं हो जाएगा। महमूद अशरफ साहब ने वाजे किया कि इस तरह की कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि जो सजा याफ्ता लोगों को इस तरह का रिलीफ दे। फिर आप जब ये बात करते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो फिर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास ये अखलाकी जवाब रह जाता है कि सजा याफ्ता मुजरिम को वो खुद भेज देती है? क्या शहबाज शरीफ की मैंने गुफ्तगू सुनी, पहली बात तो ये है تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. سلیکٹڈ لفظ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وہ مسترد کیا جا چکا ہے, انہیں احترام کرنا چاہیے اسمبلی کے ممبر کے ہونے کی حیثیت سے. لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, وہ جیت گئے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے چودھری صاحب, کیونکہ ہم ظاہر ہے پی ایم ایل نون کا بھی ایک نقطۂ نظر حاصل کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے. جن لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے ان کو ہم سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, اور اس وقت ہم پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق کو سننا چاہتے ہیں. اور فاروق صاحب, آپ بتائیے نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے, سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا ان کا علاج ملک کے اندر ہو سکتا ہے یا اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ باہر جائیں علاج کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ یا کوئی اور, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. اس کے قائم کردہ میڈیکل بورڈ جس میں سارے سینئر ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اعلان کیا اور
صدیق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. کچھ کالرز کو لیتے ہیں. طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
جی السلام علیکم محترمہ. سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. ایک سوال کا جواب تو انہوں نے دے دیا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا سی ایل سے وہ نام نکالا نہیں جاتا, البتہ ہو جائے گا یہ مسئلہ عدالتوں میں. حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ اس مسئلے کو اتنا پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. میرا نام نون لیگ سے کبھی تعلق تھا, نہ ہوگا نہ تھا. البتہ یہ ہے کہ ان کی مرض کی شدت ایسی ہے کہ بی پی اور پلیٹلیٹس جتنے مرض, یہ جتنا اب اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ لیے.
زیادہ خراب ہوگی.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. میاں محمد اکرم اٹک سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میاں محمد اکرم,
سوال یہ کہ نواز شریف کیوں مجبور ہوا کہ یہ کام کرے اپنی دولت اور یہ جائیداد بات. وجہ ہے, سب سے پہلے بھٹو صاحب آئے, اس نے سارے ان کو نیشنلائز کر دیا. پھر مشرف صاحب آئے, 8 سال 10 مہینے 6 دن ان کو خوب رگڑا دیا, پوچھنے والا کوئی نہیں. پھر بےچارے کیا کرتے, مجبور ہو کے انہوں نے یہ کام کیا. یہ آدمی بالکل چور نہیں ہے, میں 16 آنے گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر اس کام کو اس کو پکڑا جائے.
اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ. محمد شفا چترال سے.
میڈم, میں اتنے درفتادہ علاقے سے کال لینے کا شکریہ. یہ فردوس آپ بھی کہتے ہیں کہ مشرف کیس کے اور اس کیس میں بہت فرق ہے. مشرف کیس میں مشرف کے اوپر خبرداری کا کیس تھا. یہ اس کا یہ ایسا آدمی ہے نواز شریف نے اس ایٹمی دھماکہ کر کے 7 ارب روپے کو ڈالر کو ٹھکرا کے اس نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے. اس کا اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پرویز مشرف غدار ہیں.
محمد افضل نے کال کیا ہے چکوال سے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
محمد افضل افضل ہوں. میں کہتا ہوں میڈم, جتنے لوگوں کے پاس پیسہ باہر گیا ہوا ہے یہ لینے کے لیے, لیکن میں پوچھیں گے تو کتنے ماں سے کس سے پیسہ لیا ہے, اتنے گوٹ بج رہا ہے, اتنے بج رہا ہے, کس سے پیسہ واپس کس سے دیا ہے؟
اچھا, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آئی. ناصر رحمان نے کال کیا ہے. جی جناب, بات کیجیے. ناصر رحمان.
جی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو
سوداگر لوگ ہیں نا جو ہندو ہے یا یہودی ہے, یہودی یہ تو پیسے کے لیے جان بھی دیتے ہیں لیکن پیسہ نہیں دیتے.
صدیق الفاروق صاحب, کیونکہ ہم آپ کا موقف سننا چاہتے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے تھے اس وقت آپ کی لائن کٹ گئی. جی اچھا, ان کو ابھی بھی ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ موجود ہوں تو ان کو ہم لیتے ہیں. محمود اشرف, کیونکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کل جو فیصلہ آنے جا رہا ہے, کس سمت لے جائے گا ملک کو؟
جی دیکھیے, آج ایک بات تو ہوئی کہ حکومت کا یہ موقف عدالت نہیں مانا کہ ان کو اس کیس کی سماعت میں اختیار نہیں ہے, اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ اب یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی لیڈر ایک فیصلے کو کہتے ہیں کہ عدالت نے غلط دیا, دوسرے کو کہتے ہیں صحیح دیا. وہی عدالت اگر ان کے حق میں کرے تو مختلف ہے, اور اگر مخالف کرے تو مختلف ہے. تو عدالتیں میرا خیال ہے کہ بہت سے فیصلے جو ہے انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہیں. کل کا فیصلہ ایک ملک میں, اس میں ایک جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بڑے لوگوں کے کیسز میں بڑے فیصلے آتے ہیں, کل اگر فیصلہ ہوگا تو یہ ایک نیا فیصلہ ہوگا اور بڑا فیصلہ ہوگا کہ جس میں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اور وہ سزا یافتہ ہے, اس کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے کیا طریقہ کار بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس فیصلے سے آگے ان قیدیوں کے لیے بھی رستہ کھل جائے, تو جیل میں پڑے پڑے مر جاتے ہیں, ان کو علاج کی سہولتیں نہیں ہوتی, ان کو ملک کے باہر کے ملک کے اندر بھی علاج کی سہولتیں پرووائڈ نہیں کی جاتی کس طرح ہو. بہرحال ہم یہ اس فیصلے کے لیے میرا خیال ہے کہ وکلا بھی انتظار میں ہے کہ ایک نئی پریزیڈنٹ کیا کہتی ہے.
اس وقت ہم پی ایم ایل نون کے صدیق الفاروق کی طرف لوٹتے ہیں, اور فاروق صاحب آپ بتائیے اس وقت تک جو فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, یہ کس حد تک اس سے آپ مطمئن ہیں, اور کل کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا آپ کا؟
جی دیکھیے, ظاہر ہے اب معاملہ عدالت میں ہے, تو عدالت کی پابند حکومت بھی ہے اور ہم بھی ہیں, لیکن یہ جو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ جیلوں میں پڑے مر جاتے ہیں علاج نہیں ہوتا, تو یہ تو بری بات ہے بھائی. کوئی بھی انسان مر جائے تو یہ ذمہ داری ہے ان اداروں کی اور ان لوگوں کی جو ان کے نگران ہیں, کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں علاج کی سہولتیں دیتے. دوسری بات یہ ہے, میں نے خود میرا دانت ضائع ہوا ہے جیل میں اور ان کی کسٹڈی میں, خود مجھ سے یہ جب نیب نے اٹھایا 99 میں تو یہی کہتے تھے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں, میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی باتیں, میں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں, سزا جو ہو گئی ہے نیب کورٹ سے, تو کم از کم جج جو بشیر ویڈیو اسکینڈل ہے وہ سامنے رکھیں, اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں موجودہ اعجاز شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب اگر 2-4 آدمیوں کی بات نہ مانتے تو 4th دفعہ بھی نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. اس کے بعد ان مقدمات کی نوعیت کیا ہے, ان فیصلوں کی نوعیت کیا ہے, یہ ہر ایک پر واضح ہے. اس کے باوجود جیل میں تو نواز شریف صاحب وہاں سے آئے اور چلے گئے جیل اپنی بیٹی کو لے کے, اب بھی اللہ انہیں صحت دے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ مقدمے تو انتقامی کاروائی ہیں. لیکن ان کی جو انہیں تکلیف ہے, جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس کے مطابق اگر وہ جاتے ہیں تو انہیں, پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, اب جب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, تو انہوں نے نئے جنازے لیے, راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور اپنی سیاست کی بات کر رہے ہیں, سیاست یہ چمکا رہے ہیں, انسانی زندگی کی بات یہ نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, آپ کے مطلب ہے بہت بڑا چینل ہے اور بہت بڑا ریڈیو ہے, کہ بھائی یہ تو دشمنی ہو گئی نا, دشمنی ہے بس, ٹھیک ہے, خود اپنا ساتھی ہے, اور ابھی آپ وزیر اعظم نہیں بنے, جا رہے ہیں عمرہ کرنے, تو آپ بیٹھ گئے ہیں اور ڈھونڈ کرتے ہیں کہ میں کب جاؤں گا, جب زلفی بخاری کو ای سی ایل سے نکالو گے, اور آپ کے ٹیلی فون پہ زلفی بخاری کو نکال دیا چیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. یہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو ایک طرف آپ کہتے ہو جی ہم انسانیت کے نام پہ کر رہے ہیں, دوسری طرف اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ابھی بات جو بھی ہے, چونکہ یہ عدالت میں ہے, تو ہم بھی عدالت کے فیصلے کا انتظار بھی
اور ہم بھی انتظار کریں گے کہ کل کیا فیصلہ آتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق, ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے میڈیا کے نمائندہ افتخار چودھری, ان کے علاوہ تھے پیل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال, اور ہمارے ساتھ تھے پنجاب میں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع دلچسپ ہے, حالانکہ اس میں پتہ چلا ہے کہ کئی انسانی جانیں گئی ہیں. تھر پارکر کے علاقے میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کئی مقامات پر گری ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی 20-22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاوش کے نمائندہ کھاٹاؤ جانی نے, جو مٹھی میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نگر پارکر کے رکن صوبائی اسمبلی قاسم سومرو بھی ہوں گے, اور ہمارے ساتھ ماحولیات کے ماہر ناصر پنور بھی اس سیگمنٹ میں ہوں گے. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے. آپ ہمیں مفت کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
سندھ کے صحرائی علاقے تھر پارکر میں دو روز کی شدید بارش, ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں اب تک 21 افراد ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. دور دراز علاقوں میں ذرائع مواصلات نہ ہونے کے باعث اطلاعات ملنے میں تاخیر کا سامنا ہے, اس لیے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ بھی سکتی ہے. موسلا دھار بارش اور بجلی گرنے کے کئی واقعات سے درجنوں مال مویشی بھی مر گئے. سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان ضلع کی تحصیل اسلام کوٹ اور چھاچھرو میں ہوا ہے. بجلی گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال کئی گنا زیادہ بتائی جاتی ہے. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آسمانی بجلی سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کی مکمل تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں, جبکہ ضلع انتظامیہ کو متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بھی امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے, کیونکہ بارش کے بعد علاقے میں سردی کی شدت بڑھ جائے گی.
بیسیکلی ہم نے جو انجرڈ ہیں ان کو ہماری پرائیورٹی ہے, اس کے علاوہ جن گھروں وغیرہ کو آگ لگی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ایفرٹس ہیں. سردی بھی آگے آ رہی ہے تو وہ جو گھر بے گھر ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا پھر ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو ونٹرز کے افیکٹ نہ آئے.
حکام کے مطابق سندھ کے صحرائی علاقے تھر پارکر کی تحصیل چھاچھرو میں دو روز میں تقریباً 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات ان بارشوں کو غیر معمولی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے تعبیر کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں پر موسمیاتی طرز تبدیل ہو رہی ہے, اور اس کا تعلق بڑھتی ہوئی عالمی حدت سے ہے.
جنرلی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی, اور ہمارے خطے کی بھی چینج ہو رہی ہے, تو ایک وجہ تو ہم مطلب اس سٹیج پہ یہی کر سکتے ہیں. جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, اب جو نارمل ایوریج سیٹ پیٹرن ہوتے تھے ویدر کے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے.
واضح ہے کہ اس خطے میں رواں سال جون اور جولائی کے موسم میں بھی شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی تھی, جس سے اس صحرائی علاقے میں سبزہ اور پانی کی وافر مقدار جمع ہو گئی تھی, جسے یہاں کے لوگ اپنی خوشحالی سے تعبیر کرتے ہیں. ادھر پاکستان کی حدود سے گزرنے والا عمان ایئر کا طیارہ بھی آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا. ایویشن حکام کے مطابق طیارہ بھارتی شہر جے پور سے عمان کے دارالحکومت مسقط جا رہا تھا, تاہم طیارہ اور اس میں سوار مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور ہم مٹھی چلتے ہیں, جہاں سے کاوش کے نمائندہ کھٹاؤ جانی ہمارے ساتھ ہیں. اور کھٹاؤ, آپ ہمیں صورتحال بتا سکتے ہیں, آپ موقع پہ موجود تھے, کیا دیکھا کہ کس طرح سے یہ بجلی نے متاثر کیا عوام کو, اور اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصان دیکھا؟
جی بالکل، بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال بنی تھی، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں، ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ تھر میں اچانک سردیوں کی موسم جیسے شروع ہوئی ہے اور پھر جو اچانک بارش جو ہے پڑی، تو اس کے ساتھ بجلی جو ہے وہ آسمانی بجلی گرنے سے تھر پارکر میں 22 جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں. سب کسان لوگ تھے، اپنے کھیتوں میں گھروں میں کام کر رہے تھے، وہاں پہ جو ہے دیہات میں یہ واقعات ہوئے ہیں بجلی گرنے کے. 300 سے زیادہ جو ہے وہ ان کے مال مویشی، وہ بھی بجلی، آسمانی بجلی گرنے سے ان کی وہ مر گئے ہیں. اس کے سوائے ان کی جو فصلیں بارشوں میں جو ابھی انہوں نے اگوائی تھی، وہ کاٹی ہوئی فصلیں ان کے کھیتوں میں تھی، وہ اچانک تیز بارش کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی ہیں. وہ اس کا ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. 2 دن کنٹینیو 36 کلاک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا. تھر پارکر میں کوئی 100 سے زیادہ جو گنتی میں میڈیا کی گنتی میں آئے ہیں بجلی، آسمانی بجلی گرنے کی، وہ واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں سے آج جو ہے 36 کلاک مسلسل جب بارش چلی، تو ظاہر ہے ان لوگوں کی تدفین بھی جو ہے وہ ان کے وسائل نہ کر سکے تھے. آج جب وقفہ ملا تو صبح سویرے اتنے دردناک قسم کے منظر تھے ان کے گھروں میں، جو 36 کلاک کے سے پوریتوں کی، کسانوں کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھی. چھاچروں کا گاؤں موڑاسیو، اس میں اس قسم کے دردناک منظر تھے کہ ایک ہی فیملی کے 2 جو بھائی تھے، ان کے گھر میں جو ہے وہ 3 بندے جو ہلاک ہوئے تھے آسمانی بجلی گرنے کے. اور جب وہ لاشیں 3 ہی جب اٹھی اس گاؤں میں، تو ایک قیامت خیز وہاں پہ جو ہے سوگوار ماحول بن گیا، اور ہر طرف جو ہے وہ رونا ہی تھا اور قیامت برپا ہوئی تھی. اسی طرح بہت سارے گاؤں میں جو اس طرح کے غریب کسان ہیں، کسانوں کے بچے اور عورتیں، 13 کے قریب جو ہے عورتیں، 13 عورتیں جو ہے اس میں فوت ہو گئی ہیں. تو 10 لاکھ قسم کے منظر تھے، ہر گاؤں میں اس قسم کی تکلیف دہ صورتحال تھی.
کھاٹاؤ آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی 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 آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم نگر پارکر کے رکن صوبائی اسمبلی قاسم سمرو کو لیتے ہیں. سمرو صاحب یہ بتائیے، ظاہر ہے کہ یہ ناگہانی آفت جو آئی ہے، کہتے ہیں کہ جب موسم میں شدت ہوتی ہے تو آفتیں بھی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ایسے میں حکومت نے اب اس موڑ پہ کیا فیصلہ کیا ہے، کس طرح مدد کریں گے لوگوں کی؟
جی السلام علیکم آپ کے ناظرین کو بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹس زیادہ اس دفعہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور سندھ پاکستان وہ اس سے دور نہیں ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت آن بورڈ ہیں، اور ہماری گورنمنٹ مشینری آلریڈی اپنا کام کر ہی رہی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب نے 4 منسٹرز پر مشتمل جو ہے وہ ایک ٹیم بنائی ہے، اور میں ان کے ساتھ ہوں. ہم جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تعزیت بھی کریں گے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کریں گے آن بیہاف آف سینٹرل گورنمنٹ اور ان پرسنل کیپیسٹی ایز ویل. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی گورنمنٹ آف سینٹرل چلتی ہے، ابدار ہے کسی جان کا، کسی جان کی کوئی متبادل کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف سینٹرل کی طرف سے جو بھی پاسبل میجر ہو سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے، اور ان کی ان لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کی پوری مدد کی جائے گی.
ماحولیات کے ماہر ناصر پمر کی طرف آتے ہیں. ناصر پمر، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو، اور جب وہ براہ راست کسی شخص پہ گرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اگر کرنٹ داخل ہو جائے بندے میں تو پھر اس کی ساری جو ہیں وہ اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا نروس سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسے میں بتائیے آپ لوگ کیا تجویز دیں گے، جب بارش ہو رہی ہو، بجلی گر رہی ہو، تو تھر کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جو محفوظ مقامات ہیں
اور لوگوں کو اس میں رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو پوری لائف ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی جو وہ ہے مال مویشوں پہ ان کا جو گزر بسر ہے, تو زیادہ تر لوگ اس سال آپ کو پتا ہوا کہ کافی عرصے کے بعد تھر میں جو ہے اچھی بارشیں ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے, ایگریکلچر کے حوالے سے بھی, لائف اسٹائل کے حوالے سے بھی. تو کافی لوگ خوش تھے اور کافی زراعت بھی بہتر ہو رہی تھی, پانی کی صورتحال بہتر ہو رہی تھی, اور مال مویشوں کے لیے چارہ بھی بہتر جو ہے وہاں پہ پایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے زیادہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہ اس دفعہ نومبر میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی طور پہ جو ہے بارش ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے جس طرح ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو پریڈکشن سسٹم ہے جو موسمیات ڈپارٹمنٹ ہے وہ بر وقت اگر اطلاع دے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو الرٹ کرنا چاہیے اور پھر لوگوں تک وہ معلومات جانی چاہیے کہ جو اگر بارشیں کوئی بارشوں کی پریڈکشن ہے تو وہ جو ہے اوپن ایریاز میں یا فیلڈس میں. لیکن یہ کہ ان کے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو گزر بسر ہی زراعت پہ ہے اور مال مویشوں پہ ہے, تو ان کی جو ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اوپن ایریاز میں ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ ایجوکیٹ اور سینسیٹائز کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کی موسموں میں جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور محفوظ مقامات پہ رہیں.
کھاٹاؤ آپ بتائیے, آپ وہاں اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں کاوش اخبار کی, آپ بتا سکتے ہیں کہ مویشی کس حد تک جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں اس بجلی میں, اس کی وجہ سے عام لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے؟
دیکھیں تھر کی معیشت کا سب جو 80% سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ مال مویشی پہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کھیتی باڑی پہ ہے. 5-6 سالوں کے مسلسل قحط کے بعد ابھی بارشیں پڑی تو کسان لوگ جو ہے بڑی امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی فصلیں جو ہے جب اب انہوں نے کاٹ کے رکھی تھی کچھ فصلیں جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی, تو یہ سارا جو ہے وہ اس بارشوں میں اس کا نقصان ہو گیا, کیونکہ کاٹی ہوئی فصلیں گوار وغیرہ جو بھی تھے وہ سارے جو ہے وہ ان کے وہ خراب ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 300 سے زیادہ جو بجلی گرنے سے جو مال مویشی بھیڑ بکریاں ان کی جو ہے وہ مر گئی ہیں وہ تو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, یہ تو 100 بجلی گرنے کے تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب جو ہے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ نقصان بتایا جا رہا ہے. آج تک جو ہے ابھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فلانے گاؤں میں بجلی گری ہے, فلانے گاؤں میں بجلی گری ہے, اور وہاں پہ جو ہے اتنا مال مویشی ان کا جو ہے وہ مر گیا ہے. آپ اندازہ کریں, حیران کی ہوتی ہے کہ دو چار جن کی گھر میں تھی دو چار بھیڑ بکریاں اور وہ ان کے جو ہے وہ غریبوں کے جیسے جھوپڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے ابھی تک کوئی انتظامیہ نہیں پہنچی ہے, ابھی تک کوئی جو ہے ان کا حال احوال لینے کے لیے بھی نہیں گیا ہے. تو اس قسم کی حالات ہے, پہلے ہی ویسے بہت غربت ہے اور ابھی جو ہے ان کا اتنا نقصان ہوا ہے. 3 ماہ پہلے جب بارشیں پڑ رہی تھی مونسون کی, اس وقت بھی 11 واقعات سے بجلی گرنے کے ہوئے تھے, اس میں بھی 11 جو ہے بندے مر گئے تھے, وہ بھی سب کے سب کسان تھے. تو کوئی جو ہے وہ یہ ڈیزرٹ جو سانگڑ کا اچھڑو تھر ہے اس میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے, کوئی 40 کے قریب جو ہے وہ یہ کسان لوگ جو ہے اس میں مر گئے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے کوئی ان کے لیے, حالانکہ کلیمٹی ایکٹ کے تحت ان کو ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح
جی
بڑا نقصان ہوا ہے.
نگر پارکر کے جو ہیں رکن صوبائی اسمبلی قاسم سمرو, سمرو صاحب یہ آپ خود جانتے ہیں کہ ماحولیات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب جس طرح اچانک بارشیں اور بجلی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے, وہاں کوئی اس طرح کا سسٹم بنانے کا ارادہ ہے جس میں لوگوں کو کہا جائے کہ جب بجلی ہو اور بارشیں تیز ہوں تو گھر میں رکا کریں, کچھ تعلیم کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟
بالکل میڈم, ہم اس پہ جو ابھی ہم نے یہ اس پہ بڑی, آج بھی میری ہمارے کلائمیٹ چینج کے منسٹر صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں خاص طور پر اب ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ایٹ لیسٹ جو ڈپٹی کمشنر لیول پر آپ کی ایک ارلی وارننگ کا تو سسٹم ہونا ہی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس ارلی وارننگ دیتے ہیں تو ہم اس کی جو پریکاشنری میئر جتنے بھی لی جا سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ پبلسائز ہونا چاہیے اس کو, اور پھر اس کی
پراپرلی وہ ڈسیپیٹ ہونا چاہیے امنگ سول سوسائٹی, اور پھر اس میں جتنی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا سے لے کر امنگ سول سوسائٹی سے لے کر جو ہماری لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ان کی ریپرزینٹیشن آلموسٹ ہر گاؤں اور ولیج میں سے آتا ہے, تو ان تمام لوگوں کو اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان تمام کے ساتھ مل کے کوآپریشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور اس میں بالکل یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جتنی تبدیلیاں اور جتنی ہارشنیس ویدر میں آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بڑا کلوزلی کام کرنا چاہیے. ابھی ہم نے ریسنٹلی کاروجن کے حوالے سے ایک کمپنی ڈرا کی ہے, اس میں بھی ہم نے اس کو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انوائرمنٹ اور فورسٹری کے منسٹریز ہے اس کو انوالو کیا ہے, سو دیٹ ہم ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اپنے ایریا سے بنانا شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ اس کو پورے خطے تک لے جائیں, پورے صوبے تک لے جائیں. آف کورس گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹو یو نو آپ اس کو بھی جو ہے وہ اس میں جاگنا چاہیے اب کہ کلائمیٹ چینج از انیویٹیبل, اور وہ ہم نے تو بڑا جب بھی انسیڈنٹ ہوا ہے تو
جی ہاں, اور اس میں سب سے زیادہ غریب مارے جاتے ہیں اس
سیگمنٹ کو. پاکستان از دی بگیسٹ افیکٹیو آف دی کلائمیٹ چینج.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ تھے نگر پارکر کے رکن صوبائی اسمبلی قاسم سومرو, ان کے ساتھ تھے کاوش کے نمائندہ کھاٹا جانی, اور ان کے ساتھ تھے ماحولیات کے ماہر ناصر پمر. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, اور ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. ایک اور دلچسپ موضوع یہ ہے کہ اس وقت ترکی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی داعش کے جنگجو ہیں ان کو یورپ کی طرف بھیجے گا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے جو سربراہان ہیں اردگان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں, اور اس کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ عمل تیز ہو گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ٹی آر ٹی کے نمائندہ اور ٹی آر ٹی سروس چیف انکارا میں فرقان حمید نے جوائن کیا ہے, جبکہ برسلز میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور فرقان حمید, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ بہت بہت.
تو یہ بتائیں, یہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ترکی نے جس طرح سے وار کر لیا شام میں, اور کردوں پر بھی جو ہے ایک طرح کی چڑھائی کر دی, اس کے بعد ترکی نے کیوں فیصلہ کیا کہ جو داعش کے لوگ ہیں ان کو کھٹا کھٹ جو ہیں وہ بھیجیں گے یورپ, اور اس سے ان کی اردگان کی کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟
ایکچولی دیکھا جائے تو کافی عرصے سے اردوغان یورپ سے درخواست کرتا چلا آ رہا تھا, اپیل کئی دفعہ کر چکے تھے کہ ہم مہاجرین جو ہیں تقریباً 4 ملین کے قریب شامی مہاجرین ہمارے یہاں پناہ لیے, وہ آپ کی طرف سے جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کے تھرو آپ کو ہر سال جو ہے تقریباً 3 بلین یورو دینے کی ضرورت تھی, جبکہ آپ نے صرف ایک دفعہ 3 بلین یورو دیے, اس کے بعد آپ نے شام پناہ گزینوں کے بارے میں کوئی نہ دلچسپی لی ہے نہ کچھ کیا ہے, جس کی وجہ سے اقتصادی لحاظ سے صدر اردوغان کا برڈن پڑ گیا تھا. اس برڈن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دوبارہ یہی کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو بھی اس میں ہاتھ سے کرنا چاہیے, ترکی کی مدد کرنی چاہیے. اگر ترکی اس کی یورپین ممالک اور امریکہ مدد نہیں کرے گا تو ترکی اکیلے تنہا جو ہے وہ اس کو اپنی جو ہے برڈن نہیں اٹھا سکتا, اس لیے آپ کی ضرورت ہے, ورنہ ادر وائز جو ہے معاہدے کے تحت یہ تھا کہ جتنے بھی وہ مہاجرین ہیں وہ پھر ہم جو ہے وہ یورپ بھجوا دیں گے. وہ بھی انہوں نے اسی کی وہ دھمکی جو تھی وہ انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ اگر آپ نے مدد نہ کی تو پھر ہمارے دروازے جو ہیں ہم کھول دیں گے جا کے, جو شم چنا گزین ہیں اور خاص طور پہ جو داعش کے پکڑے گئے ہیں وہ واپس ان کو اپنے ملک لینی چاہیے. اس پہ انہوں نے مسلسل دباؤ ڈالا, اور امریکہ نے تو البتہ یہ کہا تھا یورپ کو جو ہے سلسلے میں اپنی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ترکی کا ہاتھ بٹانا چاہیے. دیکھیے یورپی ممالک ابھی تک
کاؤنسل میں پیچھے انہوں نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا, وہ اسی جیسے پہلے دن سے اسی طرح وہ ہے, ان کی جو ہے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر رہے. جی
اسی سلسلے میں ہم برسلز چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں. اور فاروقی صاحب یہ بتائیں, یہ تازہ خبر جو آئی ہے کہ داعش کے افراد کو اب بھیجا جا رہا ہے یورپ ترکی کی طرف سے, اس پر یورپ کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں اس پر 6 نومبر کو ہیئرنگ ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹ میں, اور اس میں یورپ بہت ڈیوائیڈڈ ہے, ایم ای پی بہت ڈیوائیڈڈ ہیں, اور اس میں ان خواتین کو اور والدین کو بھی بلایا گیا تھا جن کے بچے عراق اور شام میں داعش کے لیے لڑنے گئے تھے. ان لوگوں کو وہ اب وہاں جیلوں میں ہیں یا حراست میں ہیں, اور ابھی جو انکرجن ترکی نے کیا تھا ان میں سے بہت سارے وہاں گرفتار ہوئے ہیں. تو ان کے لواحقین نے یہاں پر رشتہ داروں نے یورپین پارلیمنٹ میں یہ کمپین شروع کی ہے کہ ان بچوں کو یہاں واپس بلایا جائے. ان میں سے بہت سارے جوینائل ہیں, 16 سال کی عمر میں گئے تھے, 18 کے ہو گئے یا 15 سال کی عمر میں گئے تھے, 20 کے ہو گئے ہیں اور سالوں سے وہاں پر ہیں, اور وہ مغربی ممالک کے شہری ہیں, فرانس, جرمنی, ہالینڈ, بیلجیم, یہاں سے وہ گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں. لیکن اس پر یورپ کے کم از کم پارلیمنٹ کے اراکین کے درمیان بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ انہیں واپس آنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. لیکن جو ترکی سے اس وقت معاملات چل رہے ہیں یورپ کے امیگریشن کے مسئلے پہ, اور ترکی کے ساتھ دوسرے انکرجن پہ بھی یورپ ان کا مخالف ہے, اور ناٹو میں بھی ان کے معاملات ہیں, تو اس سلسلے میں ترکی نے پورا جو ایک ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا یورپی یونین کے ساتھ, جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا جی 5 بلین US ڈالر دیں گے, آپ ان کے کیمپ وہاں ریفیوجیز کو وہیں روکیں, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے جتنے لوگوں کو یورپ لے گا وہ لیگلی یورپ میں آئیں, اور جو بوٹ ریفیوجیز کا سلسلہ ہے گریس آنے کا وہ ختم ہو. تو اب ٹینشن کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ترکی نے مہاجرین کو یہاں بھیجنا شروع کیا ہے, اور انہوں نے خاص طور پر وہ داعش کے لیے لڑنے والے یورپین شہری جو ترکی میں ہیں ان کو یہاں یورپین ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہاں ابھی اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور یہ یورپین یونین کی 6 نومبر کی صورتحال تھی پارلیمنٹ کی.
فرقان حمید یہ بتائیے کہ اگر یورپ نے طے کر دیا کہ وہ اردگان کو مزید رقم فراہم کرے گا تو کیا پھر ترکی فیصلہ کر دے گا کہ وہ انہی داعش کے جنگجوؤں کو اپنے پاس رکھے گا؟
ہاں اب یہ دیکھا جائے کہ اگر ترکی کی اقتصادی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اب جو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یورپین ممالک کی جانب سے ترکی کو مدد فراہم کی جائے, تو پھر ترکی جو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. لیکن مجھے فی الحال ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ ترکی اب اس فیصلے کو واپس لے کر, کیونکہ یورپی ممالک کا جو ترکی کے بارے میں نظریہ ہے جو ہے وہ جو وہ بڑا اب مختلف ہو چکا ہے. وہ ترکی کو وہ سمجھتے یہی کہ ترکی جو ہے شام کے جو مہاجرین کو انہیں کو اپنا وہاں پر ہی دے, وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنا گزین جو ہے یورپ نہ پہنچنے پائے. آج جب کہ ترکی کو اس سلسلے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پر اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اگر تو یورپی ممالک ان کو مدد کرتی تو پھر ہو سکتا ہے یہ رک جائے. دیکھیں میرے خیال میں اب یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے, صدر ایردوان جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو جو ہے وہ عملی شکل دے کر ہی دم لیتے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک یہ فیصلہ کرتے ہیں. داعش کے جو اراکین انہوں نے کیونکہ ان کے نائب صدر بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے ایز اے گیسٹ کے طور پر نہیں رکھ سکتے, ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, جس ملک سے یہ آئے ہیں وہیں پہ ان کو واپس جانا ہوگا. جی
خالد فاروقی, ہمارے پاس جو افغانستان سے ہیں اطلاعات اس کے مطابق داعش کا کافی ایک تعداد ہے جو کہ ننگرہار میں گھسا ہوا ہے. جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق افغان فوجوں نے ان کو کامیابی سے پسپا کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ترکی سے وہ افغانستان کا بھی رخ کر رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں جو یہ کیونکہ ایک ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے اور جو اسٹرکچرل ان میں رابطہ نہ ہونے کے باوجود یہ ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں, اور جو بھی ان کے لوز قسم کے کنیکشنز ہیں اس کے نتیجے میں یہ کسی بھی ملک کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کے لیے فرٹائل گراؤنڈ ہوتا ہے, اور افغانستان بھی ان کے مارکے کا ایک محاذ ہے, اور یقیناً یہ وہاں ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں پر کنڈیوسیف انوائرمنٹ ہیں ان کے لیے, اور ننگرہار, نورستان, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کبھی بھی افغان حکومت کا کنٹرول نہیں رہا یا ان کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ وہی علاقے ہیں نورستان, ننگرہار وغیرہ کے جہاں پر طالبان شدت پسند بھی پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہ ری گروپنگ ہوتی ہے ان کی. تو اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ وہاں لوگ داعش کے پہنچیں اور وہاں پر کوئی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں.
فرقان حمید, ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ترکی اور امریکہ کے صدور کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یقیناً داعش کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. آپ نے کیا دیکھا کہ ترکی کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے اس ملاقات سے؟
ہاں جی, دیکھا جائے ترکی جو ہے وہ اپنے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مقاصد جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے. مزید جو ہے ترکی حاصل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات ترکی کے حق میں جاتے ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا امریکہ جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. خاص طور پر ٹرمپ کی طرف سے کئی بار ترکی سے وعدے کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وعدوں کا وفا نہیں کیا جا سکا, اور ترکی یہی چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف جو وعدے کیے جائیں اب موقع یہی ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا جائے, کیونکہ امریکہ جو ہمیشہ جو ہے لالی پاپ دیتا چلا ہے ترکی کو, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن اس سلسلے میں عملی طور پر امریکہ نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور ترکی کو اسی چیز کا گلہ ہے کہ امریکہ وعدے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرتا. اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف بیٹھتے ہیں. صدر ایردوان کو صدر ٹرمپ کی ملاقات بڑی اچھی رہی ہے, بڑے مثبت طریقے سے اس میں منتج ہوئی ہے, لیکن اب اس کے نتائج کیا نکل کر آتے ہیں, کیسا کچھ ہوتا ہے یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ آیا ترکی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں. جی,
اور جس طرح سے خالد فاروقی نے بتایا کہ یورپ منقسم ہے داعش کے حوالے سے, یہ بتائیں کہ جو اس وقت خاندان ہیں داعش کے خاندان, ان کو کہاں بسایا گیا ہے, شام میں اور ترکی میں, تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے.
ہاں, دیکھا جائے یہ جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہی آباد ہیں, یعنی وہاں سے ترکی میں ان کو وہ جو ہے منتقل نہیں کیا گیا. جو جن علاقوں پر ترکی نے اب قبضہ کیا, جو ترکی کی اب ملکیت میں آ چکے ہیں, وہ وہیں پر ہیں ابھی تک. داعش کے جو ہیں جو بھی گرفتار ہوئے ہیں یا حراست میں رکھے گئے ہیں وہ وہاں کی جیلوں میں ہیں یا پھر مختلف مقامات ان کو حراست میں رکھا گیا ہے. وہ ترکی ان کو منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ترکی تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے شام ہی سے وہاں جو ہے ان کے علاقے دوسرے ممالک جو ہے وہ منتقل کیا جائے. اس سلسلے میں ترکی نے اپنا جو ہے پلان بنایا ہوا ہے, اس پلان پر عمل درآمد کرنے کا سلسلہ اس نے شروع کر دی. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ کب تک جو ہے یہ داعش کے جو دہشت گرد ہیں یا جو جن کے اراکین ہیں, یہ کب جو ہے شام سے جو ہے دوسرے ممالک کو جاتے ہیں. جی,
آخر میں یہ بتائیے فاروقی صاحب, آپ ترکی کی جو حکمت عملی ہے اس پر ذرا تبصرہ کیجیے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شام سے ہی جنگجوؤں کو بھیجا جانا چاہیے جہاں جہاں سے ان کا تعلق ہے. یہ ترکی کے لیے بذات خود کتنی اچھی حکمت عملی ہے؟
دیکھیں, ترکی کو یہ پتا ہے کہ یورپ اس پہ منقسم ہے, خاص طور پہ بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ان بچوں کو اس میں جوینائل ہیں اطفال ہیں تو وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو واپس سوسائٹی میں لیا جائے, اور یہ ان کا قانونی حق ہے کہ وہ واپس اس سماج میں آئیں, اور سول سوسائٹی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت کے وہ سیاسی ڈیوائڈ میں جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ بھی ہمیں پارلیمنٹ میں بحث کے دوران دیکھنے میں بھی آیا کہ انسانی بنیادوں پر جو ہے وہ ان کو لایا جائے, اور ان کے خاندان یہاں آباد ہیں, ان کی اولادیں اگر شام میں ہیں لیکن وہ بہت بے چین ہیں, یہاں ایک بے چینی پائی جاتی ہے ایک پاپولیشن کے اندر, ان کی مائنورٹیز کے اپنے ایشوز ہیں اور وہ خاصی سخت کمپین چلا رہے ہیں. تو ترکی کو ان تمام چیزوں کی بخوبی ترکی ان سے
اور وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. بالکل, اپنا پیسہ بنانے کے لیے بہت دلچسپ. ہمارے ساتھ تھے یورپ میں برسلز میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, اور انکرہ میں تھے ٹی آر ٹی کے نمائندہ بلکہ ان کے چیف فرقان حمید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات اس ہفتے ایک نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس پاور کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے یوکرین پر اپنے ایک سیاسی حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے واسطے دباؤ ڈال کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ انہیں امید ہے کہ ان سماعتوں سے صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عوامی رائے ہموار ہو سکے گی، جبکہ ریپبلکنز عوام کو اس کی مخالفت کے لیے آمادہ کرنے کے واسطے صدر کے بھرپور دفاع پر انحصار کر رہے ہیں۔ نمنگار جم ملون نے اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاسی طور پر اس جنگ میں کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دو تجربے کار امریکی سفارتکار جارج کینٹ اور ولیم ٹائلر ایسے میں اس معاملے میں سامنے اور مرکز میں تھے جبکہ یہ سماعتیں شروع ہوئیں۔ ٹائلر نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے صدر کے اس مطالبے کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے کے ایک حصے کے طور پر یوکرین کی فوجی امداد اس وقت کے لیے روک لی کہ ان کے حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ ان کے الفاظ،
ٹو وِتھ ہولڈ دیٹ اسسٹنس فار نو گڈ ریزن ادر دین ہیلپ وِتھ اے پولیٹیکل کیمپین میڈ نو سینس۔
وہ امداد کسی معقول جواز کے بغیر سوائے اس کے کہ ان کی سیاسی مہم میں انہیں مدد دی جائے روکنا کوئی درست بات نہ تھی۔ یہ تھے ایک سفارتکار ولیم ٹائلر۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ مبینہ رویہ اس معیار کے مطابق ہے جس کے تحت مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ،
از دس واٹ امریکنز شوڈ ناؤ ایکسپیکٹ فرام دیئر پریزیڈنٹ اف دس از ناٹ امپیچبل
کانڈکٹ، کیا یہی وہ رویہ ہے جس کی امریکیوں کو اپنے صدر سے توقع کرنی چاہیے؟ اور اگر یہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تھے ڈیموکریٹک رکن کانگریس۔ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صدر کے رویے کے بارے میں جو شہادتیں ہیں وہ دوسرے اور تیسرے اشخاص کی شہادتیں ہیں، اور یہ کہ یوکرین کو آخر کار امداد مل گئی۔ ریپبلکن کانگریس مین ڈیوین نیونس کہتے ہیں کہ مواخذے کی تحقیقات صدر کو گرانے کے پرانے ڈیموکریٹک منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان کے الفاظ،
Anyone familiar with the Democrats' scorched earth war against President Trump would not be surprised to see all the typical signs that this is a carefully orchestrated media smear.
صدر کے خلاف ڈیموکریٹس کی بھرپور جنگ سے جو بھی واقف ہے وہ ان تمام مخصوص علامات کو دیکھ کر حیران نہیں ہوگا کہ یہ بہت احتیاط سے تیار کی گئی بدنام کرنے والی میڈیا مہم ہے۔ ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا ہے۔ ان کے الفاظ،
There's never been a president who's been so transparent. This is a witch hunt at the highest level and it's so bad for
our country. اب سے پہلے ایسا کوئی صدر نہیں تھا جس قدر کھلا ہوا اور شفاف ہو۔ یہ سب کچھ انتہائی اعلیٰ سطح پر کسی جواز کے بغیر ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے لیے انتہائی خراب ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ قانونی ماہر سوزین لو بلاک کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی سماعتیں صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عوامی حمایت بنائیں گی۔ ان کے الفاظ،
This is not a situation where the House and the Senate would remove someone because they don't like him. That would be wrong and that's not what is at issue here. But it is also at the same time
یہ ایک ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ ایک ایسے شخص کو ہٹائیں گی جس کو وہ پسند نہیں کرتی۔ یہ غلط ہے اور یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک سیاسی عمل بھی ہے جس کے لیے عوام کا ان کی پشت پر ہونا ضروری ہے۔ یہ تھیں جارج ٹاؤن کی سوزین لو بلاک۔ تجزیہ کار رمیش پنورو کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مواخذے کے سوال پر ملک میں گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ، میرے خیال میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ مواخذے کا 2020 کی انتخابی مہم پر کیا اثر پڑے گا۔ اس وقت تو یہ ہر پارٹی کے حامیوں کی رائے کو مستحکم کر رہا ہے۔ اور ایک اور تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب کوئی سماعتیں آگے بڑھیں گی، ڈیموکریٹس کو مواخذے کے لیے ایسا مقدمہ بنانا پڑے گا جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار کہتے ہیں،
removed means that both parties, a significant part of both parties, have to agree to that. And so
I think for Democrats, they're going to want to see a lot more movement in public opinion. Maybe that will happen over the course of investigation.
Kisi sadr ko hatane ke liye dono partiyon ke bade hisse ko us par muttafiq hona hoga. Kuch Democrats awami raaye mein kahin zyada tezi dekhna chahte hain aur ho sakta hai ki ye tehqeeqat ke dauran ho, lekin ye yaqinan khatir khwah raftaar se nahi ho raha. Ye the Bipartisan Policy Center ke John Fortier, Qamar Abbas Jafri, Urdu VOA, Washington.